الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان دنوں میں پورے سال کے مقابلے میں اللہ کو نیکیاں، عبادات، اعمال صالحہ سب سے زیادہ محبوب ہے. ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی رات دن یہ عشرہ ذی الحجہ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دن کا روزہ عشرہ ذی الحجہ کا نویں تاریخ تک نو دن ہے. ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے اجر کے برابر. رات کی عبادت نصیب ہو جائے، فرمایا اللہ عطا فرما دیں گے شب قدر کے اجر کے برابر. عرفہ کا روزہ نصیب ہو جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے سال پہلے سال بعد کی کوتاہیوں کا اللہ اسے کفارہ بنا دے، نیکیوں کا موسم ہے، کمائیوں کا سیزن ہے، جو محروم رہنا چاہے وہ تو اس فضیلت والے موسم میں بھی محروم رہتا ہے. وہ رمضان کی مقدس گھڑیاں ہوں، عشرہ ذی الحجہ کی مبارک رات دن ہوں، جس نے محروم رہنا ہے وہ تو پھر بھی محروم رہتا ہے، نہ اس کی نمازوں میں فرق آتا ہے، نہ اس کی تلاوت میں فرق آتا ہے، نہ اس کے رات دن کے معمولات میں فرق آتا ہے، نہ نیکیوں میں اضافہ اور نہ گناہوں سے پرہیز. اس کی زندگی تو یہیں گزر رہی ہوتی، لیکن خوش نصیب لوگ، سعادت مند لوگ، جنہیں اللہ نے نیکیوں کی عظمت نصیب فرما دی، نیکیوں کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں ڈال دی، وہ تو پھر ان دنوں کے اندر اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اپنے اللہ تعالیٰ تو اپنی بھی اپنا حرص نیکیوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے حریص ہیں، ایسے گھڑیوں کے ہم قدردان ہیں، ہم نیکیوں کے محتاج ہیں. کمائی کا سیزن ہے، کوئی پورے دس نو دن کے روزے نہیں رکھ سکتا تو عرفہ کا دن رکھ لے. کسی کے لیے رات بھر عبادت مشکل ہے، سونے سے پہلے چند رکعتیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے، اور اس میں یہ ارادہ اور نیت بھی کر لے کہ رات کا آخری پہرا اللہ نصیب فرما دے. نصیب ہیں کہ مل گئے تو بہت مبارک، لیکن سچی نیت کی برکت سے بھی اللہ محروم نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ جب جاگ رہا تھا تو اس نے قیام اللیل پڑھ لی ہے، اللہ سے مانگ بھی لیا، آخری پہرے نہیں اٹھ پایا تب بھی اللہ رات کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائے گا. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، کچھ نوافل مل گئے، قدردانوں میں شامل ہو جائے گا. تو قدردانوں کے یہاں کچھ عبادات کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اس نیکیوں کے موسم میں، کچھ دعائیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ تلاوت بڑھ جاتی ہے، جماعتوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، کچھ نوافل بڑھ جاتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، نیکیوں کا موسم ہے، ہم کیوں خالی ہاتھ رہیں؟ سیزن ہے، ہم کمائی سے کیوں محروم رہیں؟ دنیا کے چند ٹکے کہیں ملنے ہوں اور سیزن لگ جائے، کتنا ہرس نظر آتا ہے اور کتنی فکر نظر آتی ہے۔ یہ تو وہ کرنسیاں اور نیکیاں ہیں جو کھربوں سال کی زندگی کے اندر استعمال ہونے والی ہیں۔ یہاں ڈالر تو نہیں چلیں گے، پونڈ بھی نہیں چلیں گے، روپیہ پیسہ بھی نہیں چلے گا، درہم دلالی بھی نہیں چلے گا۔ اس جہان کی کرنسی تو ہے ہی نیکیاں، کوئی کتنا لے کے آیا یہ اتنا مالدار، اور حقیقی مالدار یہی ہے، کون کتنا لے کے آیا۔ اور جو خالی ہاتھ جائے گا وہ نیری حسرت میں رہے گا، لیکن وہ حسرت نیری حسرت رہ جائے گی، ازالہ کوئی نہیں، وہ افسوس میرا افسوس رہ جائے گا، ازالہ کوئی نہیں۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جو وہ منظر دیکھے گا نا اپنی آنکھوں سے، نیکیوں کی قدر و قیمت سامنے نظر آئے گی، تو کہے گا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ لٹا دینا نیک بن جاؤں گا، اے اللہ لٹا دینا نیکی لے کے آؤں گا، اے اللہ لٹا دینا صالح بن جاؤں گا۔ لیکن وہاں حسرت نیری حسرت رہ جائے گی۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقن، اب یقین آیا ہے لٹا دے۔ فاصدق واكم من الصالحين، بڑا نیک بن جاؤں گا، تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ یہ بھی اللہ کی شفقت، یہ بھی اللہ کا پیار کہ اس حسرت بڑی گھڑی اس گھڑی کا پہلے سے آگاہ کر دیا کہ حسرت کرنے والے حسرت کریں گے، اپنی زندگی پر ماتم کرنے والے افسوس کریں گے، اس گھڑی کی خبر اسے آگاہ کر دیا ایسا ہوگا۔ تو قدردان لوگ جنہیں آنکھوں کے مشاہدے سے پہلے اپنے نبی کی بات پر اعتماد ہے، اپنے مولا کی اعتماد پہ بات پہ یقین ہے، تو ان گھڑیوں سے پیدا اٹھا۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے اپنے نبی کی بات پہ ایمان رکھتے، اپنے مولا کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان گھڑیوں کا قدردانی کرتے۔ نیکیوں کی کمائی سیزن ہے۔ المیہ میرے عزیزو یہ ہے، المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا بھی آج اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کی زندگی صرف مال سے بنے گی۔ یہ تو ذہنیت ہی ختم ہو گئی، یہ تو سوچ ہی رخصت ہو گئی، یہ تو ایمان ہی ختم ہو گیا، نیکیاں بھی میری زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں، نیکیاں بھی کوئی میری زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، نیکیاں بھی میری زندگی میں کوئی سکون لا سکتی ہیں، نیکیاں بھی میری زندگی کے اندر کوئی برکت لا سکتی ہیں، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے اب نیکیوں کی وہ طلب نہیں جو مال کی طلب ہے، اب نیکیوں کی وہ ہرس نہیں جو مادیت کی ہرس ہے۔ آج نیکیوں کے لیے وہ ذوق شوق نہیں جو مادی نقشوں کا ذوق شوق ہے، یہ سوچ رخصت ہو گئی، یہ فکر ختم ہو گئی کہ نیکیاں بھی میری زندگی میں کوئی بہتری لے کے آ سکتی ہیں۔ یہ سمجھتا ہے تہجد پڑھ لیا فجر پڑھ لی تو کیا ہونا ہے، نہ پڑھی تب بھی کیا ہونا ہے، یہاں تو یہ سوچ ہے، اور وہاں یہ سوچ ہے کہ بیٹا روزگار پہ ہوگا گھر اچھا چلے گا، روزگار پہ نہیں ہوگا گھر نہیں چلے گا، ماں تو یہ ایمان ہے، یہاں یہ ایمان نہیں ہے کہ بیٹا فجر پڑے گا تو زندگی اس کی اچھی گزرے گی، گناہوں سے پاک بیٹی کی زندگی ہوگی، اس کا گھر اچھا ہوگا، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کے گھر اس دنیا میں یہ سکون سے نہیں رہ سکتا، یہ ذہنیت نہیں ہے، تمہارا ملازم تمہاری نہ مانے تو اس گھر میں سکون سے نہ رہے، اور کوئی شخص دنیا میں اللہ کی نہ مانے اور اللہ کی اس دنیا میں سکون سے رہے، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو اس مالے کی دنیا کا نافرمان اور باغی ہو اور گناہوں کی زندگی میں سرکشی کر رہا ہو اور پھر سکون سے رہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لاکھوں کی دولت، کروڑوں کی دولت، ان گنت دولت نہیں ہے تو اندر کا سکون نہیں، اس لیے کہ یہ گناہ جسموں کو نہیں جلاتا، یہ دل کو جلاتا، بجلی یا کرنٹ لگے نا تو ہاتھ نہیں جلتا، جسم نہیں جلتا، ٹانگ نہیں جلتی، دل جل جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، دل جل جاتا ہے، ہاتھ نہیں جلتا، کرنٹ دل پہ لگتا ہے، کرنٹ دل پہ لگتا ہے، گناہوں کی آگ دل کو جلاتی ہے، اس کے دل کو بے چین رکھتی ہے، بے سکون رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، دیکھنے والا غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے بڑے مزے میں، اس لیے کہ اس کے جسم پہ لباس بڑا ٹھاٹ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی گاڑی بڑی شاندار ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس بڑا اچھا لگ رہا ہے جسم کا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے گناہ نے اس کے اندر کو مردہ کر رکھا، بے سکون کر رکھا، لیکن یہ ذہنیت نہ رہی کہ نیکیوں سے میری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، نیکیوں کی زندگی سے میرے گھر میں کوئی اچھائی، کوئی سکون، کوئی محبتیں، کوئی پیار آ سکتا ہے، یہ ذہنیت نہیں ہے، ہاں دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں، مادیت کے بارے میں ایمان ہے، ہے تو زندگی ہے، نہیں تو زندگی برباد، اس پر ایمان ہے، اس پر نہیں ہے کہ فجر ہے تو زندگی ہے، نہیں ہے تو برباد، حالانکہ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں، کسی شخص کی ایک نماز اثر کی رہ گئی ایسا نقصان جیسا اس کا گھر بار اجڑ کے رہ گیا، نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی کے پاس تو نبوت کی آنکھ ہے نا، نبی کے پاس تو وحی کی روشنی ہے نا، نبی کی بات تو وہ جو اللہ انہیں بتاتے ہیں نا، تو نیکیوں کی قدر و قیمت، اس کی حرص، اس کا ذوق شوق آج مسلمانوں کے ہاں بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان رخصت ہو گیا کہ نیکیوں سے میری زندگی میں، نیکی میری زندگی کے سفر میں، نیکیاں مجھے کل کی زندگی میں کام آئیں گی، یہ نہیں، بلکہ بس اوقات تو یہ شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احمق ہے، احمق، یہ احمق ہے، مانتا ہے اپنی نفس کی اور کہتا ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی، یہ احمق ہے، عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے، مانتا اللہ کی ہے، نفس کی نہیں مانتا، خواہشات پہ نہیں چلتا، مانتا اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت سے امید رکھتا، یہ عقل مند آدمی، والعاجز من اطمع نفسه وتمنى على الله، یہ کم عقل ہے کہ نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ یوں کر دیں گے، تو نیکیوں سے زندگی بنتی، اور جن پر اللہ کا فضل ہو جائے، جن پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، جنہیں اللہ ایمان کی روشنی دے دے، ان کے ہاں تو یہ موسم بڑے قیمتی ہیں. اللہ کو اپنے ہاں نیکیوں کا اہتمام دکھاتے، اپنی زندگی سے اللہ کو نیکیوں کا حرص دکھاتے، ان کے ہاں ماحول بدل جاتا. تو میرے عزیزوں، یہ نیکیوں کا موسم ہے، اعمال کا اہتمام. اور کوئی بھی نفلی عبادت، چاہے دعائیں ہوں، چاہے تلاوت ہو، چاہے نوافل ہوں، چاہے اذکار ہوں، چاہے صدقہ خیرات ہو، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تھوڑے میں اللہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کو اہتمام دکھانا ہے. پھر کچھ مخصوص عبادات ہیں ان دنوں کی، مخصوص عبادات ہیں. بیت اللہ میں حجاج احرام کی وردی میں جاتے ہیں، ایک خاص شان سے جاتے ہیں. تمام تر شان و شوکت اس سے دستبردار ہو کے جاتے ہیں. گھر چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، زیب و زینت چھوڑتے ہیں، دو کفن نما چادریں پہن کے جا رہے ہیں، ایک خاص لباس وردی پہن کے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آدمی ان اللہ کے پیاروں کی، اور انہیں اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، ان کی مشابت اختیار کر لے، اور ان دنوں کے اندر وہ ناخون اور بال نہ کاٹے، تو جو رحمت ان پہ نازل ہو رہی ہے، اطراف عالم کے مسلمانوں کو بھی اللہ اسے معروف نہیں فرمائے. مشابت اختیار کر لے. تھوڑی سی مشابت اختیار کر. اسی طرح ان دنوں میں عرفہ کے دن فجر کے بعد اور ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک 5 دن، یہ ایام تشریق ہیں. ہر نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ، یہ تکبیر ایک مرتبہ کہنا واجب. اور مسلمان جب مسجد میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، فرض نماز پڑھے، تو اس کو بآوازیں بلند پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ مسجد گونج جائے. اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے یہ. ہاں عورت ہے، گھر میں پڑھ رہی ہے، وہ ایک مرتبہ پڑھ، آہستہ آواز میں پڑھ. عام طور پہ مساجد میں آنے والے مسلمان بھول جاتے ہیں، لیکن ایک دو بھی پڑھتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، لیکن گھروں میں عام طور پہ عورتیں بھول جاتی ہیں. انہیں ان دنوں کے اندر اپنے گھر کے سامنے لکھ کے لگا لینا چاہیے جہاں نماز پڑھ، تاکہ بھولے نہیں. یہ 5 دن تک تکبیر کا اہتمام بآواز بلند، جیسے عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کلمات کو آہستہ پڑھنے کی تلقین ہے. اور جب عید الاضحیٰ میں پڑھنے آئیں، سبحان اللہ، بلند آواز، گلیاں گونجیں، سڑکیں گونجیں، راستے گونجیں، اللہ کی بڑائی بلند آواز. آج مسلمان اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، آج مسلمان اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی. اور جہاں آواز نہیں نکالنی ہوتی وہاں نکلتی. کبھی کسی مسجد میں نکاح ہو جائے اور جو مخلوق آتی ہے، کیسی آواز نکلتی، پوری مسجد میں مساوات شور شرابہ ہوتا. وہاں حکم ہے آواز نہ نکلے، وہاں نکل رہی. اور جب مسجد میں آواز نکلنے کی تلقین ہے، اللہ کے نبی بتا رہے کہ اب زور سے ان کلمات کو کہو، اب آواز نہیں نکلتی. ویسے
ویسے مسجد میں آؤ خاموش، آواز نہیں، ایسا لگے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ایسی خاموشی، سکون. اور جب ان دنوں کی بات آئی اور نماز کے بعد یہ تکبیر فرما، ایسے زور سے کہو کہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار، اللہ کی بڑائی بآواز بلند، یہ ان دنوں کا خاص عمل ہے. ان دنوں کا یہ خاص ذکر ہے، ایک مرتبہ مرد کے لیے بھی، ایک مرتبہ عورت کے لیے بھی. اور اگر جماعت رہ گئی مرد کی، تو جب نماز پڑھے اکیلے پڑھے تب بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، تب بھی پڑھنا ضروری ہے. حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے اور قربانی کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت. سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تمہارے والد ابراہیم کی یہ سنت ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا قربان کی ہر بال کے بدلے میں تمہیں اللہ نیکی عطا فرمائے گا. فرمایا یا رسول اللہ اگر بال نہ ہو اون ہو تو بہت ہی کثرت سے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ ہر اون کے بال کے بقدر بھی نیکی عطا فرمائے گا. یہ ایسی کمائی ہے کہ آپ پورے سال کے اندر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. قربانی صرف ان تین دنوں کے اندر. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنی ذات سے بھی کیا کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ایک دن حضرت علی قربانی کر، اپنی طرف سے بھی زمبا، پیارے نبی کی طرف سے بھی زمبا، کیا اپنی طرف سے بھی؟ آپ فرما ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما میری طرف سے بھی تم زمبا کرتے رہنا، میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا. تو کثرت سے قربانی مسلمان کرتے ہیں. مسلمان اللہ کا حکم اس لیے نہیں پورا کرتا کہ دنیا میں اسے اس کا کیا فائدہ ملے گا. اگر یوں فائدے کو تلاش کرنے لگ جائے تو پھر تو نماز کی بھی چھٹی ہوگی، روزے کی بھی چھٹی ہو جائے گی، فلسفہ بنا لے گا نا میاں. روزے میں چونکہ کمزوری ہو جاتی ہے، کام اچھا نہیں ہوتا، اس لیے روزہ موقوف. نماز کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، کام میں حرج ہوتا تو نماز کی بھی چھٹی. مسلمان اللہ کا حکم اس لیے پورا کرتا ہے کہ مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہوتا ہے، بس جو اللہ کے حکم کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی میں اپنی کامیابی، اپنی نجات، اپنی فلاح سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. اب قربانی بھی کیسا ہی عمل ہے، لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنا خون بہ جاتا ہے، اتنی بڑی نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے. اور ایک مسلمان کی تو سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے اس کا رب راضی ہو، اس کے مال سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کی خوشحالی سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کے جسم سے اس کا رب راضی ہو جائے. ایک مسلمان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے. ایک مسلمان، اس کو ایک غزوے میں تیر لگا اور اس کے سینے سے صرف خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اب اس کے آخری سانس تھے، لیکن اس کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا، کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ بات ایک کافر کے کانوں میں پڑی، وہ حیران ہو کر کہنے لگا کیسے کامیابی کی بات کر رہا ہے، اس کی تو بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے تو بچے یتیم ہو گئے، اس کی تو ساری کمائی دھری کی دھری رہ گئی، اس کا تو گھر اجڑ گیا، اور یہ کیسے کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. تو ایک مسلمان نے اسے کہا یہ کامیابی کفر اور شرک کی ظلمت میں نظر نہیں آتی، یہ کامیابی کفر اور شرک کی ظلمت میں نظر نہیں آتی، اس کے لیے تو ایمان کی روشنی چاہیے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جائے، وہ اللہ کے حکم پہ اپنا مال قربان کر دے، وہ اللہ کے حکم پہ اپنی اولاد قربان کر دے، وہ اللہ کے حکم پہ اپنی عزت قربان کر دے. مسلمان کی تو کامیابی یہی ہے، لیکن یہ کامیابی گناہوں کی ظلمت میں نظر نہیں آتی، شرک اور کفر کی گندگی میں نظر نہیں آتی. آج جب گناہوں کی ظلمت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو بہت ساروں کو قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساروں کو قربانی کی عبادت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. آج جب زندگی گناہوں کی ظلمت میں گزر رہی ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کہلانے والوں کو قربانی کی عبادت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، معاشی حالات ویسے اچھی نہیں اور اتنی بڑی دولت خون کی نظر. گناہوں کی ظلمت میں اللہ کی یہ عظیم الشان حکم اور یہ عظیم الشان عبادت بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اسلام نام ہی اس کا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اور خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو واقعہ ہے جو اس قربانی کی عبادت کی بنیاد بنا، جو اس قربانی کی عبادت کا بنیاد بنا، خواب دیکھی، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبح، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب وہ بیٹا جو انگلی پکڑ کے ابا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، جو برسہا برس اللہ کے دربار میں ہاتھ پھلا پھلا کے مانگا گیا تھا، اب وہ جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، تو خواب میں بتایا اسے ذبح کرو. آج کا کوئی ہوتا تو خواب ہی تو ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر تو جانتے ہیں پیغمبر کی خواب سچی ہوتی، وہی ہوتی، کوئی حیل حجت نہیں، کوئی حیل حجت نہیں. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اور پلٹ کے اللہ کریم سے بھی نہیں پوچھا، اللہ یہ حکم کیا ہے، یہ تو عقل کے میزان پہ نہیں اتر رہا، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ کوئی نفع، پلٹ کے نہیں پوچھا. یہاں تو لوگ گائیں ذبح کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، اس کی لوجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی مصلحتیں کیا ہیں. وہاں تو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہے، اور سبحان اللہ، جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسے والد ویسے بیٹے اولاد. جب اللہ کا یہ حکم بیٹے کے سامنے رکھا اور کہا فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کیجئے. سبحان اللہ، میں تیار ہوں. میں تیار. سبحان اللہ. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو خود بھی اللہ کی مانتا ہو اور اس کی اولاد بھی اللہ کی مانتی ہو. پھر تو اس کی اولاد دنیا کی جنت ہے اور دنیا کی راحت ہے. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو خود بھی اللہ کی مانتا ہو اور اس کی اولاد بھی اللہ کی مانتی ہو. پھر تو وہ گھر دنیا کی جنت ہے. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ گھر کا ہر فرد اللہ کے سامنے سر جھکانے والا, اللہ کی ماننے والا, اللہ کا حکم ہے تو جیسے والد ویسے بیٹا, جیسا باپ ویسے بیٹا. افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کہنا آسان ہے بھائی, باپ کے ہاتھ میں چھری ہو بیٹے کے گردن ہو, کہنا آسان ہے. آدمی اپنے گردن پہ چھری چلا دے یہ آسان ہے بیٹے کے گردن پہ چھری پہ چلانے کے مقابلے, اس لیے کہ باپ اپنے کندھے تکلیف کے لیے پیش کرتا ہے, اپنے بچوں کو تکلیف سے بچاتا ہے, خود دکھ اٹھا لیتا ہے اپنی اولاد کو دکھ سے بچاتا ہے, خود تکلیف برداشت کر لیتا ہے اولاد کو تکلیف سے بچاتا ہے. اپنی جان اللہ مانتے یہ بھی آزمائش تھی, لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش کہ اللہ نے اولاد کی بیٹے کی جان مانگی, یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. مفسرین نے بتایا کہ آپ نے بیٹے کے سامنے اللہ کا یہ حکم رکھا اس لیے نہیں رکھا کہ اگر وہ انکار کریں گے تو اللہ کا حکم موقوف ہو جائے گا, اللہ کے حکم میں کچھ التوا ہو جائے گا, اسے ملتوی کر دیں گے. نہ نہ, وہ تو اس لیے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میرے گھر کے اس ماحول کا, میری تربیت کا, میری اولاد پہ اثر کتنا ہے. اور وہ بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے سلسلہ نسب سے آخری رسول محمد رسول اللہ نے آنا تھا. تو یہ امت پوری کی پوری قربانی پہ کھڑی ہے بھائی, یہ امت پوری کی پوری قربانی پہ کھڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے, باقی سارے پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے, لیکن آخری نبی خاتم النبیین حضرت اسماعیل کی اولاد سے. ایک تو یہ قربانی اس امت کی بنیادوں میں ہے, دوسری ایک اور چیز بھی ہے. جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے, ایک اور بات بیچ میں عرض کر رہا ہوں, جب شادی ہوئی ہے تو باپ بیٹے سے دور تھے. ایک دن باپ بیٹے کے گھر گئے, اہلیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتی تھی, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے, گھر میں نہیں تھے. پوچھا کہاں گئے ہیں اسماعیل, کہا باہر گئے. کیا کیسا گزر ہو رہا ہے, زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بڑی مشکلات, بڑی پریشانی, بڑی مشکل سے گزارا چل رہا. اس کی ہر بات میں نشکری تھی, اس کی ہر بات میں نشکری تھی. تو جاتے ہوئے انہیں کہہ گئے کہ جب وہ نوجوان آئے, بتانا ایک بوڑھے آئے تھے اور ان کی داڑھی تھی اور اتنی عمر کے تھے, وہ یہ کہہ گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا, گھر کی چوکھٹ بدل دینا. واپس آئے, بتایا ایک بزرگ آئے تھے, میرے سے احوال پوچھے, میں نے حالات بتائے، انہوں نے جاتی ہوئی نصیحت کی کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ آپ بتا گئے کہ اس گھر کے لائق نہ شکری کرنے والی عورت نہیں، اس گھر کے لائق نہ شکری کرنے والی عورت نہیں، ابا نے نصیحت کی ہے چوکھٹ بدل دو۔ اس لیے کہ اس سلسلے سے محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، آپ پھر گھر میں موجود ہیں، احوال پوچھے۔ خاتون خانہ ہر بات میں ایسی انداز کہ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دیا بہت بہت ہے، بہت ساروں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر۔ جاتی ہوئی نصیحت کر گئے کہ وہ نوجوان آئے تو انہیں بتانا کہ فرض شخص آئے تھے اور فلاں عمر کے اور فلاں حلیے کے تھے، اور یہ کہہ گئے کہ اس چوکٹ کو سنبھال کے رکھنا، اس چوکٹ کو سنبھال کے رکھنا۔ تو یہ امت تو بھائی قربانی پہ کھڑی ہے، اور یہ امت کی بہار تو شکر سے ہے، اس امت کی بہار تو شکر سے ہے کہ نہ شکری نہ آنے پائے میرے گھر میں، نہ شکری نہ آئے میری زبان پہ، نہ شکری نہ آئے میری زندگی میں۔ شکر ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیٹا جب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اللہ کا حکم آیا اب ذبح کرو، میرے نام پہ ذبح کرو۔ سبحان اللہ، پلٹ کے نہیں پوچھا، اللہ میاں برسہ برسہ مانگنے کے بعد ملا ہے، بڑھاپے کا سہارا لگتا ہے، دل بھلاتا ہوں دیکھ کر، اسی کو کیوں ذبح کرنا ہے؟ نہ باپ نے پوچھا نہ بیٹے نے یہ سوال کیا کہ ابا مجھے قتل، مجھے ذبح کرنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور قرآن نے اس کی نقشہ یوں بتایا کہ فلما اسلما، دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اسلما، اسی سے اسلام ہے کہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلمانی ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم اس کی عقل کے پیمانے پہ آئے یا نہ آئے، اس کی عقل و دانش میں اس کی مسلطیں حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مسلمان تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میری تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میرا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ فلما اسلم، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی زندگی کا کچھ ان کا کچھ حصہ نصیب فرما۔ ماں تو بیٹا ذبح کر رہا ہے، لیکن بس اوقات میں تو حرام جذبے کو بھی نہیں چھوڑتا اللہ کے خاطر، حرام خواہش کو بھی نہیں چھوڑتا اللہ کے خاطر، کھلی نافرمانی کی بھی اللہ کے خاطر نہیں چھوڑتا۔ کہنے میں یہ بھی مسلمان ہے، کہنے میں یہ بھی مسلمان ہے، کھلی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خاطر اسے نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، قربانی کی روح یہی ہے، قربانی کی روح یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی فوقیت ہر چیز پر، ہر تعلق پر، ہر رشتے پر، ہر محبت پر، اللہ کا حکم اس کی فوقیت ہے، اس کی خاطر ہر رشتہ قربان، ہر تعلق قربان، ہر محبت قربان، ہر خواہش قربان، ہر جذبہ قربان، اللہ کی فوقیت، اللہ کے حکم کی فوقیت سب سے بالا تھا، ہر چیز پر اللہ کی فوقیت، اللہ کے حکم کی فوقیت۔ یہ ہے روح قربانی کی. جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو اس روح کو سوچیں کیا آج کے بعد میرا میں تجدید عہد کر رہا ہوں اللہ سے، میں اللہ کریم سے تجدید عہد کر رہا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حکم کو فوقیت دوں گا. بکری کے اوپر، گائے کے اوپر بکرے کے گردن پہ چھری چلا رہے تو اس روح کو زندہ کیجئے کہ میں آج کے بعد ہر جذبے پر، ہر خواہش پر، ہر تعلق پر، ہر رشتہ داری پر، ہر محبت پر اللہ کے حکم کو فوقیت دوں. یہ روح ہے قربانی کی. خوش نصیبی ہے، روح تو یہی ہے. اس کی ظاہری شکل گائیں ذبح کر دینا، بکرا ذبح کر دینا، اللہ کو یہ نذرانہ پیش کر دینا، لیکن سبحان اللہ کوئی آدمی اس تقوی کے ساتھ اور اس پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کو یہ خون دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب گائیں بھی تمہاری، اب بکرا بھی تمہارا، اس کا گوشت بھی تمہارا، اس کی کھال بھی تمہاری، بس میں تو تمہارے دل کی یہ نیت دیکھنا چاہتا تھا کہ تم نے یہ میرے خاطر کر دیا، باقی اب گائیں تمہاری، گوشت کھا لو. اب کوئی آدمی پورا گوشت خود ہی کھا لے تب بھی اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے، سارے بکرے گوشت خود کھا لے تب بھی اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے. ٹھیک ہے غریبوں کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، خود بھی استعمال کرنا ہے، لیکن خود سارا بھی استعمال کر لیا لیکن ذبح اللہ کے لیے کیا، ذبح اللہ کے لیے کیا، گوشت پیش نظر نہیں، نام و نمود پیش نظر نہیں، کوئی اور غرض نہیں تھی، استعمال کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے تمہاری مہمانی ہے، قربانی کا گوشت یہ اللہ کی مہمانی ہے، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی صحت ہے، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی صحت ہے. ہمارے بزرگوں میں تو یہ رواج رہا، اس کے گوشت سکا لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں سکا لیا کرتے تھے، اور پھر اس کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا مختلف سالنوں میں ڈالتے تھے کہ برکت ہو جائے. جب کوئی خصوصی مہمان آتا تو اس کے سامنے یہ برکت والا گوشت رکھا جاتا تھا، یہ اللہ کی مہمانی ہے. اب اللہ کی مہربانی دیکھیے، نذرانہ مانگا واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری چاہیے، نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، وہ تم ہی استعمال کر، وہ تمہارا. سبحان اللہ. لیکن قربانی اس روح کے ساتھ زندہ کی جائے میرے عزیز، اس روح کے ساتھ اللہ کو یہ پیش کی جائے کہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہر چیز پہ فوقیت رکھے گا، اور آج کے بعد میری پوری زندگی میں اللہ کا حکم ہر چیز پہ بالاتر ہو، ہر جذبے پر اللہ کا حکم پہلے. وطلہ للجبین، جب ذبح کرنے لگے تو مفسرین نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابا سے کہنے لگے کہ ابا مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، سیدھا لٹائیں گے، میرے چہرے پہ آپ کی نظریں پڑیں گی، کہیں ایسا نہ ہو شفقت پدری غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں چھری رک نہ جائے، مجھے پیشانی کے بل لٹا اور میرے پاؤں بھی سمیٹ لیں، میرے کپڑے بھی سمیٹ لیں. ظاہر ہے غیر اختیاری طور پر میں ہل سکتا ہوں اور میرے جسم سے نکلنے والے خون کی چھینٹیں میرے جسم کے کپڑوں پہ پڑیں گی، شاید میری اما کو تکلیف زیادہ ہو، اس لیے میرے کپڑوں کو سمیٹ لیں، میرے پاؤں کو باندھ دے، مجھے پیشانی کے بل لٹا دے. اللہ کیسی اللہ کی اطاعت ہے، کیسے اللہ کے حکموں کی حکم کی عظمت ہے، دل میں اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے حکم کی کیا عظمت. بیٹا ذبح کر رہا ہے اور بخوشی کر رہا ہے، بیٹا ذبح ہو رہا بخوشی ہو رہے، یہ اللہ کے حکم کی عظمت. اللہ کرے میرے عزیزو اس جذبے کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے. ایسے اللہ کے حکم کی عظمت، اللہ کا حکم ہے حرام نہیں کھا سکتے، ناجائز نہیں کھا سکتے، مخلوق میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے، خالق میں اللہ کی ناراضگی نہیں مول لے سکتے، اس کے حقوق پورے کروں گا. اللہ ہمیں اپنی عظمت نصیب فرما دے، اپنے حکموں کی عظمت نصیب فرما دے. تو قربانی کی یہ ظاہری شکل بھی خوب ہو، کثرت کے ساتھ، اور اس کی جو روح ہے اس کو بھی زندہ کیا جائے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پہ غالب رہے، اللہ کے حکم کی فوقیت ہر چیز پر ہے. اس روح کو بھی زندہ کرے. تو پھر یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے. عام طور پہ قربانی کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. گھر کا بڑا سمجھتا ہے میں نے قربانی کر لی تو سب بچوں کی طرف سے ہو گئے. بھائی بچی اگر بالغ ہے اور صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس پر قربانی واجب ہے. بچہ بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس ایسا پیسہ ہے قربانی کر سکتا ہے، اس پہ قربانی ضروری ہے. بیوی الگ قربانی کرے گی، شوہر الگ کرے گا، باپ الگ کرے گا، ماں الگ کرے گی. اگر اس کے نصاب کے بقدر اس کے پاس مالیت ہے قربانی ضروری ہے. ہاں اگر گھر کا سربراہ سب کو بتا کر سب کی طرف سے قربانی کر دے بہت اچھی بات ادا ہو جائے گی. البتہ نابالغ اولاد ہے، کوئی باپ چاہتا ہے، کمائی کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، قربانی جیسی عبادت پورے سال میں نہیں ہو سکتی، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نفلی قربانی کرتا ہے، سعادت کی بات. بلکہ سعادت کی بات ہے، اللہ نے پیسہ دیا خوشحالی دی اپنے نبی کی طرف سے بھی کرے. اگر ہمت اور حوصلہ ہے اور اللہ نیکی کی توفیق دے رہے تو خلفائے راشدین کی طرف سے بھی کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک قربانی پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ایک قربانی. اس لیے کہ نفلی عبادت میں کئی ساروں کی بھی نیت ہو سکتی ہے. تو قربانی کی کثرت ہو اور پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت اس نیکی کی توفیق نصیب فرما رہے، یہ سعادت مل رہی ہے. ورنہ میرے عزیزو لوگوں کے پاس دولت بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی. اور جن خوش نصیبوں کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، دسیوں نہیں بیسیوں نہیں، ایک ایک آدمی سینکڑوں قربانیاں کرتا، سینکڑوں قربانیاں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ کا تو وعدہ ہے تم میرے راستے پہ خرچ کرو گے اور دوں گا، کمی تھوڑی آئے گا، اور دوں گا، دنیا میں بھی برکت دے دوں گا، آخرت کے اندر تو تمہارا ذخیرہ ہو جائے گا. تو قربانی کثرت سے ہو، اس لیے کہ یہ عبادت صرف ان تین دنوں، اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے جب عبادت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر عبادت ہوتی، اللہ برکت دیتا. آپ برکت نہیں دیکھتے، جانور ہے کتا، اس کے کئی سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، کئی سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ انہیں کہیں نہیں مارا جاتا، لیکن اس کی نسل نہیں بڑھتی. اور بکری دو بچے دیتی یا ایک بچہ دیتی، اور روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ اس کی نسل کتنی بڑھتی ہے. کتنی نسل کروڑوں ذبح ہو پورے سال ذبح ہو اہتمام کے ساتھ ذبح ہو
تو جس چیز میں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آتی بھائی اس میں تو اضافہ ہوتا ہے
اس میں تو برکت ہوتی ہے اس میں تو اضافہ ہوتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں
تو بہت خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو اللہ رب العزت ان مبارک رات دن کی ہمیں خوب قدردانی نصیب فرما دے اور خاص ان دنوں کی جو عبادات ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں ساری امت کو اللہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگلا اتوار غالباً عید کے قریب کا ہوگا عید کا ہوگا اس میں بیان نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو اتوار ہے اس میں بھی بیان نہیں تو دو اتوار بیان نہیں ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تیسرا اتوار ہوگا اس میں بیان ہوگا تو دوسرے اتوار اور جو پہلا اتوار عید کا ہے اس کے بعد والا اتوار اس میں بیان نہیں ہوگا اور اگلے اتوار میں انشاءاللہ پھر بیان ہوگا اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اس عشر ذي الحجة کی برکات نصیب فرما رحمتیں عطا فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما نوافل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل سے ان دنوں میں جیسے آپ ہمارے اندر نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما ہمیں نیکیوں کی حرص نصیب فرما نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما نیکیوں کی برکتیں مولا کریم ہم سب کو دنیا آخرت میں عطا فرما اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول نیکیوں والا عطا فرما ہمارے بچے بچیوں کو بھی اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا انہیں بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما نیکوں کے ساتھ انہیں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما نیکوں کی انہیں صحبت نصیب فرما نیکوں سے تعلق نصیب فرما نیکیوں کی محبت نصیب فرما مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما حلال نصیب فرما برکت والا عطا فرما سہولت والا عطا فرما نعمتوں پہ شکر گزاری عطا فرما نہ شکری کی زندگی سے ہمیں ہمارے گھروں کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین گناہوں کی نحوستوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما حادثات صالحات موزی اور دیکھ پا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا سامان بنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اولادوں کی جو ذمہ داریاں ماں باپ پر ہیں صحیح طور پہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما اولادوں کے سلسلے میں تعلیم اور تربیت کے اور زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین گھروں میں محبتوں کی فضا نصیب فرما رزق میں صحت میں زندگی میں برکت عطا فرما اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری صلاحیتوں کو وسائل کو اس کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.